الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صلى الله عليه
وسلم.
عزیزان محترم، قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی اور جس پر کل ہم نے گفتگو کا آغاز کیا، بہت اہم ہمارا ایک سماجی مسئلہ ہے اور ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے ان اخلاقی ایشوز میں انوالو ہیں اور ضروری ہے کہ ہم ان آسپیکٹس کے اوپر توجہ کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جب کوئی شخص فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، تم پہلے اس کی تصدیق کیا کرو اور اس کے بعد جو ہے تم اس کے اوپر کوئی ریئیکٹ کرو یا اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی عمل کرو. فتبینو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو ہو وہ جہالت میں گر جاؤ اور جاہلانہ اقدام کرنے پر مجبور ہو جاؤ اور پھر ایک وقت ایسا آئے کہ تمہیں جو ہے وہ اپنے کیے پر ندامت ہو اور اپنے کیے پر تمہیں جو ہے وہ شرمندگی ہو. قرآن مجید کی اس آیت کے ذیل میں میں نے کل جو باتیں کی تھیں ان کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا. اور جیسا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس آیت کے اختتام پہ ایک بڑی باریک بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ہمارے پاس نیوز آتی ہے، کسی کے بارے میں ہمارے پاس کوئی خبر آتی ہے اور ہم اس پر بغیر اس کو تحقیق کیے ہوئے ہم اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں یا اس کو سپریڈ کرتے ہیں یا ہم اس کو جو ہے آگے ٹرانسمٹ کرتے ہیں اس کو، تو اس کے نتیجے میں قرآن ہی کہتا ہے کہ تمہارا جو عمل ہے وہ جاہلانہ عمل ہے، یہ جہالت پر مبنی ہے. میں انشاءاللہ اس جہالت کے لفظ کے اوپر دوبارہ آج کے اس لیکچر کے اندر آؤں گا. لیکن قرآن کیا بات کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں جو ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں شرمسار ہونا پڑے. یہ جو امبیرسمنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہیں امبیرسمنٹ ہو، لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اپنی ہی کمیونٹیز میں کہیں دور نہیں کہ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک تو غلط کام کرتے ہیں، خبروں کی تصدیق نہیں کرتے، ان خبروں کو آگے بھی پہنچاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کبھی بھی کسی جگہ پر بھی احساس شرمساری نہیں ہوتی، احساس ندامت نہیں ہوتی. یعنی انہیں قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تم کل کو ایسا نہ ہو کہ تمہیں شرم آ جائے، کل کو تمہیں امبیرسمنٹ ہو. لیکن وہ افراد کے جو جسٹیفائی کرتے ہیں آخری وقت تک، تو اب جو باریک نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایمان والوں کو خطاب کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تم اگر غلطی سے کسی ایک خبر پر اعتماد کر لو کہ جس پر تم نے تحقیق نہ کی ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ تم مومن ہو لیکن مومن ہونے کے ساتھ بعد میں تمہیں احساس سے شرمندگی نہ ہو. تو یہ بھی مومن کی نشانیوں میں سے ہے. اب دیکھیں قرآن جو ہے وہ ساتھ ساتھ مختلف جگہ پر مومنین اور صاحبان ایمان کی علامات کو بیان کرتا ہے، ان کی نشانیوں کو بیان کرتا ہے. اس لیے کہ ایک مومن وہ ہے جو ہم عام طور سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور کلیم کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور ایک مومن وہ ہے جس کو قرآن مومن کہتا ہے، ایک متقی وہ ہے جس کو قرآن متقی کہتا ہے. اور اس کا تعلق کس سے ہے؟ ان اوصاف سے ہے، ان کریکٹرسٹکس سے ہے، ان صفات سے ہے کہ جو مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر ہونی چاہیے. تو ایک صفت یہ بھی ہے کہ انسان کسی موقع پہ جا کے اس کو یہ احساس ہو کہ اس نے غلطی کی ہے. اپنی غلطی کا اعتراف کرنا جو ہے یہ مومن کی نشانی. سلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. کل کے لیکچر میں میں نے کہا کہ یہ جو لوگ سنی سنائی باتوں کو اس پر عمل کرتے ہیں اور قرآن اس کی شدت کے ساتھ مذمت کرتا ہے, اس میں ایک پہلو تو ان لوگوں کا ہے کہ جو ریسیو کرتے ہیں خبر کو, جو نیوز کو ریسیو کرتے ہیں. جو لوگ ریسیو کرتے ہیں, فرض کریں کہ آپ کو خبر ملی کسی کے بارے میں, اب آپ اس سے پہلے ہی دشمنی رکھتے ہیں, آپ کے دل میں پہلے ہی نفرت ہے, تو اگر کوئی آپ کو اچھی خبر دے گا تو آپ اس کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے, آپ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, اس لیے کہ آپ تو اس کے بارے میں اچھی بات سننا ہی نہیں چاہتے. تو یہ مسئلہ جو ہے وہ اخلاقی ہے کہ میں ایک شخص کے بارے میں آلریڈی ایک مائنڈ سیٹ بنا چکا ہوں, ایک میرا ورلڈ ویو ڈیولپ ہو چکا ہے, ایک میرے اندر ایک نفرت پیدا ہو گئی ہے, چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو. اب اگر مجھے اس کی اچھائی کوئی بیان کر بھی رہا ہے, اب کوئی پوزیٹو بات کر بھی رہا ہے, تو میں اس پوزیٹو بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. لیکن اگر کوئی منفی بات کر رہا ہے تو میں فوراً اس کو کیچ کروں گا اور فوراً اس کو آگے سپریڈ کروں گا, کیونکہ یہ میرے مفادات کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا رہی ہے, میرے انٹرسٹ اس کے اندر انوالوڈ ہیں, میرے انٹرسٹ جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو پہلو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم قرآن اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ خبر خبر کے اندر فرق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر خبر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو. بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے بہت زیادہ تحقیق نہیں بھی کی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اتنا زیادہ, لیکن بعض خبروں کا تعلق جو ہے وہ کسی کی شخصیت سے ہوتا ہے, بعض خبروں کا تعلق کسی کی عزت اور آبرو سے ہوتا ہے. بعض لوگوں کے لیے نا ایک کھیل سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا, ایک کھیل ہے انہوں نے بنایا ہوا, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس خبر کے اندر جو مضمرات ہیں کہ اگر آپ اس خبر کو پھیلائیں گے تو ایک مومن کی شخصیت کو آپ مسخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک مومن کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں اپنی کمیونٹی کے اندر اس کا بہت کم احساس ہوتا ہے کہ ہم خبر کو بھی ایویلویٹ کریں کہ اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں, اس کے کنسیکوینسز کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر مثلا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, فرض کریں کہ اگر کوئی شخص ہے مثلا میرے بارے میں کوئی منفی پروپیگنڈا کرتا ہے تو اس کے لیے ہو سکتا ہے کھیل سے زیادہ کچھ نہ ہو, لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اسی لیے قرآن نے شدت کے ساتھ مذمت کی ہے ان چیزوں کی, اس لیے کہ مسئلہ بہت سینسیٹیو ہے, بہت زیادہ حساس مسئلہ ہے, اس لیے کہ آپ کسی کی عزت اور آبرو سے کھیل رہے ہیں, آپ کسی کے فیوچر سے کھیل رہے ہیں, آپ کسی کی ساری زندگی کی محنت کو برباد کر رہے ہیں. بھائی آپ دیکھیں, اگر ایک صحیح آدمی ہو جس نے ساری زندگی اس فیلڈ میں لگایا ہو اور ایک شخص جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دے جو ہے, تو اس سے کیا نتیجہ ہوگا؟ بالآخر وہ کچھ لوگوں کو تو گمراہ کر سکتا ہے, کچھ لوگوں کو تو ڈیویٹ کر سکتا ہے. لہذا اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ ہم اس خبر کو دیکھیں کہ وہ خبر کتنی زیادہ جو ہے وہ اہم ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ معاشرے میں کیا ہو سکتے ہیں. سلوات پڑھ دیجئے پڑھتا ہوں. اسی لیے ہماری گفتار, یعنی جو ہماری کنورسیشن ہے اور جو ہماری رفتار ہے, یعنی جو ہمارا عمل ہے, ان دونوں میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس میں صداقت کا عنصر ہونا چاہیے, اس میں ٹروتھفلنیس ہونی چاہیے, اس کے اندر اس میں سچائی ہونی چاہیے. اس لیے کہ جہاں تک گفتار کی بات ہے تو اس کا تعلق وہی ہے کہ جو بھی بات کرتا ہوں تو وہ میری سچ پر مبنی ہونی چاہیے, وہ حقیقت پر مبنی ہونی چاہیے, اور مجھے محبت بھی حقیقت سے ہونی چاہیے, مجھے محبت بھی حق سے ہونا چاہیے, مجھے محبت اپنے ڈیزائر سے نہیں ہونی چاہیے, مجھے اپنی خواہشات نفس سے محبت نہیں ہونی چاہیے, مجھے محبت اس سے ہونی چاہیے جو حق بات ہے میں اس کو فالو کروں اور اس کو جو ہے میں فارورڈ کروں. اور عمل میں صداقت کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں, صداقت یہ خود ایک بڑا تفصیلی موضوع ہے, کسی موقع پر جب آئے گا تو میں اس پر بات کروں گا. لیکن عمل میں صداقت کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا عقیدہ ہے, جو آپ کا مثبت عقیدہ ہے, आपके अमल में भी उसकी झलक नजर आनी चाहिए। मैंने कल भी अर्ज किया था एक बात जो हम बात कर रहे थे कि ये जो लोग जो है वो झूठ बोलते हैं या उन्हें आदत हो जाती है हमारे मुआशरे में, उसकी कई वजूहात हैं जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा, लेकिन एक वजह यह है कि जो एक बहुत बड़ी बीमारी है हमारी सोसाइटी के अंदर वो ये है कि हम अपनी फेक पर्सनैलिटी जो है उसको सामने लाना चाहते हैं, एक झूठी शख्सियत लोगों के सामने बनाना चाहते हैं। कभी हमें अपने मकाम का खतरा होता है, कभी हमें और चीजों का खौफ होता है। जो हम झूठ बोलते हैं उनमें से एक वजह ये होती है कि हमने एक झूठी शख्सियत अपनी कायम करनी होती है, क्योंकि हमारी उतनी मंजिलत नहीं होती, उतनी वैल्यू नहीं होती, उतनी तालीम नहीं होती, लिहाजा उसके नतीजे में हम जो है वो मसलन झूठ का सहारा जो हम लेते हैं। तो शख्सियत को हमें, जैसा कि मैंने कल अर्ज किया, मैं आज भी शायद कुछ लोग ना भी हूं कल के दर्स में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी शख्सियत में एम्बिग्युइटी नहीं होनी चाहिए, हमारी शख्सियत में इबहाम नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, हमारे अंदर शफाफियत होनी चाहिए। यानी जो मैं बोल रहा हूं वही मुझे अंदर से भी होना चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी को अपनी शख्सियत के बारे में रॉन्ग मैसेज कन्वे करूं। ये रॉन्ग मैसेज कन्वे जो करते हैं कि जिनका आखिरी वक्त तक लोग कहते हैं, हमारी कम्युनिटीज में कहते हैं, यार फला शख्स का तो पता ही नहीं चलता वो किसके साथ है, आखिरी वक्त तक हमें अंदाजा ही नहीं होता वो क्या करता है। और ये जान के अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड बनाना जो है ये कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ है। सलवात पढ़ दीजिए एक मरतबा। और फिर ये जो हम जब बात करते हैं गुफ्तगू की, सदाकत की, ट्रुथफुलनेस की, ये इंसान की फितरत का हिस्सा है। यानी ये इंसान की फितरत में मौजूद है। आप देखें कि बच्चा जब पहली मर्तबा झूठ बोलता है तो एक मर्तबा वो कांप जाता है, उसके चेहरे से पता चलता है कि उसको खौफ महसूस हो रहा है। लेकिन ये इंसान की अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि आहिस्ता आहिस्ता जब इंसान को आदत पड़ जाती है तो फिर उसके अंदर वो खौफ खत्म हो जाता है। लेकिन ये इब्तदा में इंसान के अंदर जो एक नफरत पाई जाती है झूठ से, खयानत से और दूसरी बुराइयों से, वो अल्लाह ताला ने हमारी तबीयत में, हमारी फितरत में, हमारी रूह में जो है वो ये चीजें रखी हैं। तो दूसरी तरफ कुरान ये भी हमें कहता है कि तुम हक और बातिल को जो है वो मिक्सअप करके पेश ना करो। और लोग क्या करते हैं, जो लोग गलत होते हैं, जो लोग बातिल पर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसे नहीं कहते कि मैं आपको गलत बात बयान कर रहा हूं। यानी शैतान ने कम से कम ये चीजें सबको सिखाई हैं कि हम हक की शक्ल बनाकर अपने बातिल की तरवीज करना चाहते हैं। हम हक को जो है वो लोगों के सामने चीजों को सच्चा बनाकर, खूबसूरत बनाकर पेश करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो हमारे अहदाफ हैं, जो मकासिद हैं, जो हमारे ईवल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम फॉलो कर सकें और उनको हम आगे बढ़ा सकें। लिहाजा क्यों कहा गया है कि एक मोमिन को विजिलेंट होना चाहिए, एक मोमिन को साहिब बसीरत होना चाहिए। इसलिए कि मोमिन का होशियार होना, और मैंने पहले लेक्चर में ये कहा था कि मोमिन से हदीस में है कि मोमिन से खौफ क्यों करना चाहिए, इसलिए कि यंजरो बिनूरिल्लाह, मोमिन वो होता है कि जो नूरे खुदा से देखता है, नूरे खुदा। सलवात पढ़ दीजिए मतलब, तो नूरे खुदा से देखने वाला जो है वो इतने आराम से धोखा नहीं खाता। लेकिन हम ये देखते हैं कि आपको मालूम है कि जहां जहां टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होती है, जहां आप ये देखें कि सच बोलना नागुजीर हो जाता है, इनएविटेबल है हमारे लिए, वरना हम पकड़े जाएंगे, हो सकता है कि हम लिहाजा मजबूर हैं सच बोलने के ऊपर, वरना अगर हमें इजाजत मिल जाए तो हो सकता है हम सब झूठ बोलें। लेकिन उसके साथ साथ जो ये शर की ताकतें होती हैं, ये जो चोर होते हैं, ये जो डाकू होते हैं, ये जो गलत लोग होते हैं, जाहिर है कि इनमें भी डेवलपमेंट हो रही होती है, इनमें भी आहिस्ता आहिस्ता जो है इनके पास भी नए नए तरीके आते हैं कि लोगों को स्कैम कैसे किया जाए, लोगों को फ्रॉड कैसे किया जाए, लोगों को बिट्रे कैसे किया जाए। तो ये भी एक पूरा सिलसिला है। तो मोमिन अगर वो आराम से बैठा रहे, जैसा कि मैंने कहा कि शैतान तो हजारों हथियारों के साथ हम पर हमलावर होता है, तो हमें भी तो हथियार की जरूरत है। हमारा हथियार क्या है? हमारा हथियार ये हमारे आंसू हैं, हमारा हथियार हमारा तकवा है, हमारा हथियार हमारा ईमान है। अगर शैतान तो वर्क करते रहे लेकिन हम इन पर वर्क ना करें, हम अपने तकवे में इजाफा ना करें, हम अपने ईमान में इजाफा ना करें, हम अपने आंसुओं में बसीरत पैदा ना करें, तो हम कैसे इन ईवल जो पावर्स हैं इनका मुकाबला कर सकेंगे। सलावत पढ़ दीजिए एक मरतबा। सूरह बकरा की बड़ी खूबसूरत आयत है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आयत नंबर 42। अल्लाह ताला फरमाता है, ला तलबिसुल हक बिल बातिल, हक को बातिल के साथ मिक्सअप मत करो। फिर फरमाता है कि वतक्तुमुल हक, और हक को मत छुपाओ। अब देखिए दो मंजिलें हैं, इसको भी समझने की जरूरत है, इसीलिए मैं रुक रुक कर कुरान को इन डेप्थ मैं चाहता हूं कि हम उसका तजिया करें, ताकि हमें कुरान की अजमत का और कुरान की अहमियत का अंदाजा हो कि हम कुरान को उस नजर से पढ़ते ही नहीं हैं कि हम अपनी अमली जिंदगी में कुरान के बताए हुए प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है हम अमल कर सकें। कुरान ये कहता है कि कुछ लोग जो है, गोया ये कहना चाहता है कि कुछ लोग झूठ नहीं बोलते हैं, कुछ लोग गलत बात फैलाते नहीं है, लेकिन वो हक को छुपा लेते हैं। ये जो हक को छुपाना है, यानी किसी अच्छी खबर को छुपा लेना और उसको आप आगे ना जाने देना, ये खुद एक बड़ा खतरनाक फेल है जिस पर शिद्दत के साथ कुरान ने मजम्मत की है। तो हमारे पास दो चीजें, एक तो ये गलत बातों को आगे फैलाना, तहकीक ना करना, दूसरी बात ये कि हमें जूं ही पता चलता है कि ये हक है तो हम क्या करते हैं कि उसको छुपा लेते हैं, कहीं ये बात किसी दूसरे को पता ना चल जाए। क्यों? इसलिए कि आपके अपने पर्सनल इंटरेस्ट उसके अंदर होते हैं, उन मुफादात की वजह से, उन नफसानी ख्वाहिशात की वजह से, उस दुनिया परस्ती की वजह से, उस दुनियावी मकामात की वजह से हम हक को छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर किसी शख्स का तारुफ करवाना हो तो आप नहीं चाहते कि उसको सामने लेकर आए, लिहाजा आप उसके सिलसिले में पाए जाने वाला हक जो है उसको छुपाते हैं। और फिर कुरान एक अजीब बात करता है इस आयत के इख्तिताम पर। वह अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हम जब आयत शुरू करते हैं, मैंने नोट किया है, तो हम बड़ी दिलचस्पी से उस आयत का तर्जुमा भी पढ़ते हैं, लेकिन उस आयत का जो आखिरी पोर्शन होता है वो हम जल्दी में पढ़ के चले आते हैं और हमें ये नहीं पता होता कि उसके अंदर कितना बड़ा मैसेज मौजूद है। और वो मैसेज क्या है मैं आपके सामने रखता हूं। कुरान ये कहता है, ला तलबिसुल हक बिल बातिल, हक और बातिल को आपस में मिक्सअप करके पेश ना करो, वतक्तुमुल हक, और हक को छुपाओ मत, वा अंतुम तालमून, दरहाला के तुम जानते हो। कुरान ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि तुमसे गलती हो रही है, बहुत सी जगह पर तुम्हें मालूम है कि हक किसके साथ है, ऐसा नहीं है। फर्क सिर्फ ये है कि तुम उस पर जो है तैयार नहीं हो उसको समझने के लिए, और तुम्हें मालूम है ये हक है और फिर तुम छुपाते हो दानिस्ता तौर पर, इंटेंशनली तुम जो है वो ये काम करते हो। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो झूठ है आपके बारे में, दो हदीसें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत सी रिवायात हैं, चूंकि मैं बहुत मुख्तसर तौर पर आगे बढ़ रहा हूं, आप देखें कि अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते हैं। पहले तो आप मजम्मत करते हैं कि हमारे अंदर सदाकत का होना कितना जरूरी है, हमें ट्रुथफुल होना कितना जरूरी है, हमें ना तो झूठ बोलना चाहिए और हमें बड़ा शफाफ होना चाहिए। फिर इमाम फरमाते हैं कि ये जो झूठ है, युकर्रिबु अलैका अलबईद, ये तुम्हारी दूर की चीजों को करीब कर देता है। जब आप झूठ बोलेंगे मुझसे तो जो चीजें मेरे से बहुत दूर हैं मुझे करीब नजर आने लगी, और जो चीजें बहुत करीब हैं वो तुम्हें दूर नजर आने लगी। सलावत पढ़ दीजिए एक मतलब। और दूसरी बात हदीस में और रिवायत के अल्फाज क्या है, वो ये है कि जो शख्स झूठ बोलता है उसका नफ्स जो है वो पस्त होता है, यानी उस खुद अपने नजदीक उसकी वर्थ नहीं होती, यानी ये जो वर्थलेसनेस है, ये जो नफ्स का पस्त होना है, ये वो लोग हैं जिनकी शख्सियत उनके अपने नजदीक तहकीर होती है। मिसाल के तौर पर देखें, आप देखें होंगे बहुत से लोग बाज अच्छा काम नहीं करते, बुरा काम करते, लेकिन आप उसी बुरे काम का तसव्वुर भी नहीं कर सकते अपनी जिंदगी में। आप गौर करें, आप नहीं तसव्वुर कर सकते, आप ही कहते हैं कि ये शख्स ये काम कर रहा है और ये गलत काम है। मिसाल के तौर पर अब मैं आपको कहता हूं, मिसाल शख्सियत का कितना असर होता है कि आप अपने आप को देखते कैसे हैं, आप अपने आप को इवेल्युएट करते हैं, आपकी अपनी कदर मंजिलत आपके नजदीक कैसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर आप अपनी जिंदगी में देखते हैं कि एक शख्स है जो किसी की मदद कर रहा है, एक शख्स है जो आपकी मदद कर रहा है, आपकी मदद तो कर रहा है लेकिन साथ वो आप पर एहसान जता रहा है। ये जो अपना फेवर जो है किसी को या एहसान जताना जो है, ये एक अच्छा अमल तो नहीं है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप खुद ये काम नहीं करते। इसका मतलब ये कि आपकी शख्सियत इससे बालातर है कि इस किस्म की कोई निचली हरकत आप करें, इस किस्म की कोई गलत हरकत आप करें। तो ये मसला बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी में। ये जो हम अच्छा या बुरा काम करते हैं, इसका ताल्लुक इस बात से होता है कि हम अपने नफ्स को किस तरह से देखते हैं, अपने वजूद को किस तरह से देखते हैं, अपनी रूह को किस तरह देखते हैं। सवाल पढ़ दीजिए एक मरतबा। लिहाजा ये जो हमारे पास न्यूज होती हैं, खबरें होती हैं और मिसकंसेप्शंस जो हमारे पास होते हैं, ये बहुत ज्यादा हमारी मुआशरे में, हत्ता हमारी फैमिली लाइफ को तबाह करने में, ये जो मिसकंसेप्शंस हमारे होते हैं, दूसरों की खबरों के ऊपर जो है हम एतमाद करने लगते हैं, उसके नतीजे में ये लड़ाइयां होती हैं, तलाकें होती हैं और दूसरी चीजें होती हैं। हालांकि अगर थोड़ा सा इंसान गहराई में जाए और चीजों को तस्दीक करे और तहकीक करे, तब इंसान को अंदाजा होता है कि मसला इस तरीके से नहीं है। तो हर जगह पर हमारा रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच का होना जो है वो कुरान और सुन्नत के नजदीक अहम है। अब जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अब यहां पर क्या होता है कि जो हमारे माशरे में हो रहा है, हमारी सोसाइटीज में हो रहा है, हमारी कम्युनिटीज में हो रहा है, जिसके लिए कहा गया है कि मोमिन को विजिलेंट होना बहुत जरूरी है, वो ये है कि अगर फर्ज करें कि मेरे पास कोई खबर है, अच्छी खबर है, मुझे चाहिए कि अगर किसी शख्स के बारे में है, उसको इंट्रोड्यूस कराने के बारे में है, तो उस खबर को मैं अपने पास रोकू ना, उस हक को मैं रोकू ना। लेकिन मेरे नजदीक अहम क्या है कि चूंकि वो शख्स मेरे ग्रुप का आदमी नहीं है, ये जो ग्रुपिंग हमने बना रखी है हर सतह के ऊपर, हमारी कम्युनिटीज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, ये ग्रुप और माफिया ये आपको सबसे पहले जो है वो रोकता है इस बात से कि आप हक बात को दूसरों तक पहुंचाएं। क्यों? इसलिए नहीं कि दूसरा शख्स खराब है, दूसरा शख्स चाहे वो आलिम हो, चाहे वो मुत्तकी हो, चाहे वो परहेजगार हो, चाहे वो बहुत ज्यादा माशरे के लिए मुफीद हो, लेकिन चूंकि वो आपके सामने सर नहीं झुकाता, चूंकि वो आपकी ग्रुप का आदमी नहीं है, लिहाजा जो है आप उसको डिसरिगार्ड करते हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं। लिहाजा मैं एक बहुत अहम नुक्ता ये बताना चाहता हूं और बहुत ही इसको जनरल रखते हुए, बे इंतहा चीजें हैं मेरे जहन में जो मैं शेयर कर सकता हूं लेकिन शायद अभी मुनासिब ना हो, लेकिन बहुत जरूरी है हमारी कम्युनिटीज के लिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए, कि अपने आप को, बहुत गौर से सुनिएगा जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने आप को ब्रेन वॉश होने से बचाएं। ये बहुत जरूरी है कि कोई आकर हमें ब्रेन वॉश ना करे, और हमें वो अलामात पता होनी चाहिए। मैं किसी मौके पर, मेरे जहन में है कि मैं जो ब्रेन वॉशिंग है, चाहे वो अलकायदा हो, चाहे वो सुसाइड अटैकर्स हो, ब्रेन वॉश ही होता है, इंतहाई डेंजरस चीज होती है, और कोई भी शख्स किसी वक्त भी ब्रेन वॉश हो सकता है। हम ये ना समझे कि हम बड़े ऊंचे आदमी हैं और बड़े हम पढ़े लिखे हैं और बड़े ये हैं और वो है, ऐसा नहीं होता। ये जो ब्रेन वॉशिंग होती है ना, ये किसी वक्त भी हो सकती है। लिहाजा इससे अपने आप को इज्तनाब करने के लिए उन रास्तों को सामने रखना जरूरी है कि जो हमें ब्रेन वॉश ना होने दें। इंशाल्लाह मैं किसी मौके पे शायद इसकी तफसील बताऊंगा, लेकिन इंशाल्लाह गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, और वो ये कि हमारी गुफ्तगू कुरान की इस आयत की रोशनी में ये है कि जब भी कोई फासिक खबर लेकर आए, चाहे कोई आदिल लाए तो इत्मीनान करें, फासिक लाए तो उसके ऊपर तहकीक करें। अब रिवायत के अल्फाज हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के आते हैं, मन असगा इला नातिक फकत अबदहु। पूरी रिवायत में अरबी में नहीं पढ़ रहा, सिर्फ इतने अल्फाज पढ़ूंगा और बाकी मैं उर्दू में बयान करूंगा। मन असगा अलिफ स्वाद गैन ये लफ्ज जो है, इसका मतलब यह है कि जिसने भी किसी की बात को बहुत गौर से सुनने की कोशिश की और उसके ऊपर एतमाद किया और उसके ऊपर रिलाय किया उसने, फकद अबदहु, तो गोया उसने उसकी परस्तिश की, तो تو گویا اس نے اس کی عبادت کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کریں آپ میری بات کے اوپر عبادت اعتماد کرتے ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں, اور آپ میں ہوں ممبر پہ کوئی ذاکر ہو, عالم ہو, یا کوئی آپ کی نجی زندگی میں آپ کسی کی بھی بات پر سننا چاہتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں, اس پر ریلائے کرتے ہیں, تو گویا آپ, اب روایت کے الفاظ ہیں کہ گویا آپ اس کی پرستش کر رہے ہیں, گویا آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں, گویا آپ اس کو ورشپ کر رہے ہیں. اب آگے روایت کے الفاظ یہ ہیں, اگر تو وہ بات جو ہے وہ رحمان کی بات ہے, اگر وہ بات جو ہے وہ آپ کو ذکر خدا کی طرف لے کے جاتی ہے, اگر وہ بات جو ہے آپ کو یاد خدا کی طرف لے کے جاتی ہے, یاد آخرت کی طرف لے کے جاتی ہے, اگر وہ رحمان کی ہے تو آپ نے رحمان کی عبادت کی ہے, آپ نے خدا کی عبادت کی ہے. لیکن اگر وہی کلام جو ہے آپ کی گمراہی کا باعث بنتا ہے, آپ کو خدا سے دور کرنے کا باعث بنتا ہے, آپ کو تقوی اور ایمان سے دور کرتا ہے, تو آپ نے شیطان کی عبادت کی ہے. سب آپ پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. پھر قرآن اسی آیت کے اندر کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جہالت کے اندر پڑ جاؤ. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک لفظ جو ہے وہ جہل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جہالت. یہ جو جہل اور جہالت ہے اس میں فرق ہونا بہت ضروری ہے. جہل ہے علم کے مقابلے میں. جہل جب ہم بولتے ہیں یعنی ایک شخص جو ہے illiterate ہے, لٹریسی اس کے اندر لیول نہیں ہے اس کا, تو اس کو کہتے ہیں جہل. جب قرآن یہ کہتا ہے کہ تم نے اگر کسی کی بات کو سن لیا بغیر تحقیق کے, اس پر عمل کر لیا, تو یہ جہالت میں پڑھنے کے مترادف ہے. تو جہالت کس کو کہتے ہیں؟ جہالت ہے عقل کے مقابلے. جہالت اور جہل میں فرق کیا ہوا؟ جہل ہے علم کے مقابلے میں اور جہالت ہے عقل کے مقابلے میں. یعنی گویا آپ پر جتنا مرضی علم آپ کے پاس ہو, آپ اگر اپنی فیلڈ میں پی ایچ ڈی بھی ہوں اور ڈاکٹر بھی ہوں, تو تب بھی یہ والی جہالت ہمارے اندر ہو سکتی ہے, وہ جہالت کے جو عقل کے مقابلے میں. اب تھوڑا سا آگے بڑھئے, تھوڑا سا غور کیجئے گا, مسئلہ بہت ہی آسان ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں. کہ اب جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جہالت کا تعلق عقل سے ہے, نہ کہ اس سے جو علم والی جہالت ہے, ابھی ہم اس پر بحث نہیں کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ ہر شخص کو پڑھنا چاہیے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے, یونیورسٹیز میں جانا چاہیے, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے, لیکن قرآن یہاں پر یہ بات نہیں کر رہا. قرآن اس جہالت کی بات کر رہا ہے جو پڑھے لکھوں میں بھی ہوتی ہے, جو تعلیم یافتہ اور ایجوکیٹڈ طبقے کے اندر بھی ہوتی ہے. قرآن کے نزدیک وہ جہالت جو ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو یہاں پر جہالت کا لفظ جو ہے وہ اب جب ہمیں سمجھ آ گئی, تو جہالت دو قسم کی آگے پھر ہوتی ہے. ایک کا تعلق ہماری فکر سے ہوتا ہے, ہمارے برین سے ہوتا ہے, ہمارے ذہن سے ہوتا ہے, ہمارے مائنڈ سے ہوتا ہے. تھنکنگ, جب میں کہتا ہوں میں سوچ رہا ہوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق میری سوچ سے ہے, اس کا تعلق میری انٹلیکٹ سے ہے, اس کا تعلق میری ریزننگ پاور سے ہے, اس کا تعلق میری ریشنلٹی سے ہے. تو اب یہاں پر قرآن جہالت کی جب بات کرتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت سادہ الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں, پھر میں آنا چاہتا ہوں جہالت عملی کی طرف, تاکہ ہمیں پتہ چلے عملی جہالت کس کو کہتے ہیں اور فکری جہالت کس کو کہتے ہیں. تو فکری جہالت قرآن کے نزدیک جو عقل کے مقابلے پر ہے, وہ فکری جہالت یہ ہے کہ ہمارے پاس علم تو ہوتا ہے, ہمارے پاس معلومات ہوتی ہیں, ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی ہے, لیکن ہم ان انفارمیشن کو, اس انفارمیشن کو اور ان معلومات کو ہم اپنے ذہن میں آرگنائز نہیں کر سکتے. جب ہم ان کو آرگنائز نہیں کر سکتے تو ہم ان معلومات کو صحیح راستے پر استعمال بھی نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن بہت زیادہ ہے, ہمارے پاس معلومات بہت زیادہ ہے, لیکن ہم ان کو آرگنائز بھی تو ہمیں کرنا ہے, ان کو لوجیکل سیکوینس بھی تو دینا ہے, ان کو منطقی انداز میں بیان بھی تو کرنا ہے, اس معلومات کو ہم نے سمجھنا بھی تو ہے. صرف معلومات کا ذخیرہ تو کافی نہیں ہے, بلکہ اس معلومات کو صحیح طریقے سے لوجیکل ریلیشن اس کے اندر قائم کرنا ہے, اور اس کے بعد ان معلومات کو صحیح طرح استعمال کرنا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فکری جہالت ہے. ہمارے پاس علم بھی ہے, ہمارے پاس معلومات بھی ہے, لیکن عملی جہالت کس کو کہتے ہیں؟ اب دیکھیں عملی جہالت قرآن کیا بات کرتا ہے. اب اس کا تعلق ہماری معلومات سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہمارے انفارمیشن سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہمارے علم سے نہیں ہے. عملی جہالت کیا ہے؟ یہی مثال کہ اگر آپ کسی کی بات پر بغیر تحقیق کیے عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ آپ کی عملی جہالت ہوگی. سب آپ پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اب آپ تھوڑا سا اگر غور کریں کہ واقع انسان جو شخص بھی بغیر تحقیق کی ایک بات سنی اور اس کو آگے فارورڈ کر دی یا اس کو جو ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا, کسی نے کسی کے خلاف برائی بیان کی, آپ نے اس کے بارے میں نفرت آپ کے دل میں خود بخود پیدا ہو گئی. آپ کے دل میں نفرت کیوں پیدا ہوئی؟ قرآن ایک بڑی باریک بات کرتا ہے کہ کسی بات کو سننا اور اس پر عمل کرنا, یہ دونوں کے درمیان ایک فاصلہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ نے میرے بارے کسی کے بارے میں کوئی بات کی, تو پہلا فرض میرا کیا ہے کہ میں علمی لحاظ سے اس پر کام کروں کہ پتہ نہیں شاید ٹھیک ہو شاید غلط ہو, میں تحقیق کر لوں اس سے پہلے کہ میں اپنے دل میں نفرت پیدا کروں, اپنے اس سے پہلے کہ میں اپنے دل میں محبت پیدا کروں. میں محبت اور نفرت سے پہلے میں پہلے اس کو جو ہے میں ایوالویٹ جو ہے وہ میں اپنے طور پر جو ہے وہ کر سکوں. تو یہ جو جہالت عملی ہے, اب آپ دیکھیں کہ اسی مثال کو اگر ہم لیں تو اگر میں ایسا کام کرتا ہوں جو کسی کی بات کو سن کر فوراً میرے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے یا فوراً میرے اندر محبت پیدا ہو جاتی ہے, تو اس کا تعلق علم سے تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں بہت بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, بہت بڑا تعلیم یافتہ ہوں, لیکن یہ والی صفت تو میرے اندر ہو سکتی ہے نا. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ ہم اس چیز کو جو ہے اپنی زندگی میں سمجھنے کی کوشش کریں. سب آپ پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو پہلی صفت وہ معاشرہ کہ جو جاہلیت کا معاشرہ ہوتا ہے, جو جاہلانہ معاشرہ جس کو کہتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی صفت یہ ہے کہ اس معاشرے میں جھوٹ کا رواج ہوتا ہے. بہت زیادہ لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور لوگ صحیح بات نہیں کرتے. وہاں پر آپ ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے, آپ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر سکتے, ایک دوسرے پر آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ معاشرہ ہے کہ جو جاہلانہ معاشرہ ہے, یعنی جہاں پر عقل جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. ہر چیز کا تعلق اخلاقیات سے ہے, ہم جو بات کر رہے ہیں وہ اخلاق سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معاشرے کو انسیکیور بنانا. دیکھیں معاشرہ انسیکیور کیسے ہوتا ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر میری جان محفوظ نہیں ہے, ہو سکتا ہے میرے گھر میں میرا مال چوری ہو جائے, ہو سکتا ہے ڈاکو مجھے لوٹ لیں. یہ انسیکیورٹی کی ایک مثال ہے. انسیکیورٹی کی ایک اور مثال بھی ہے, وہ کیا ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ موڈسٹی موجود نہ ہو, معاشرے میں عفت و پاک دامنی نہ ہو, تب بھی آپ کہیں گے کہ معاشرہ جو ہے انسیکیور ہے, اس میں انسیکیورٹی ہے. اور ایک انسیکیورٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کی قرآن اس مقام پر بات کر رہا ہے, وہ انسیکیورٹی ہے کہ جس کا تعلق ہمارے کلچر اور ثقافت سے ہے, جس کا تعلق ہماری فکر سے ہے, یعنی فکری انسیکیورٹی, یعنی کلچرل انسیکیورٹی جو ہمارے اندر پائی جاتی ہے. قرآن دراصل جو ہے وہ اس کی بات کرتا ہے. اور اب میں بڑی خوبصورت روایت ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, ہمارے چھٹے امام صادق علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. من کانا رحن اندہ اوسکا من اخیہ المسلم فانا منہ بریو. ہمارے چھٹے امام یہ فرماتے ہیں, آپ کو معلوم ہے نا کہ فرض کریں میں ہائی لیول کی بات نہیں کر رہا, لیکن چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں کہ فرض کریں کہ میں آپ کے پاس کوئی چیز لینے آیا, کوئی آپ سے قرضہ لینے آیا, تو آپ فوراً کہیں گے نہیں مجھے کوئی چیز, رہن کا لفظ استعمال کیا عبارت میں. رہن کیا کہتے ہیں؟ کوئی چیز مجھے گروی کے طور پر رکھوائیں, کوئی چیز مجھے امانت کے طور پر رکھوائیں. مثال کے طور پر اپنی گاڑی کے ڈاکومنٹس مجھے رکھوائیں اپنے پاس, اپنے مکان کے ڈاکومنٹس رکھوائیں. اب امام کیا کہتے ہیں کہ اگر سوسائٹی ایسی ہو جائے کہ مومن سے زیادہ اس کی گاڑی کے کاغذات اہم ہو جائیں, مومن سے زیادہ اس کے مکان کے کاغذات اہم ہو جائیں, مومن کی زبان کی کوئی اہمیت نہ ہو, تو یہ وہ معاشرہ ہے کہ جس کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں, جس سے میں برات کا اظہار کرتا ہوں, جس کو میں ڈس ریگارڈ کرتا ہوں. سلام پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. لہذا ہم جب یہ بہت مشہور روایت پڑھتے ہیں, اس روایت کے الفاظ بھی ہیں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقط ماتا میتتا جاہلیہ, کہ جو اس دنیا سے چلا گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا, وہ جاہلیت کی موت مر گیا. اب آپ اسی پر غور کریں, دو نکات ہیں جو بڑے باریک ہیں, میں جاتے جاتے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، جو مر گیا اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا، فقد ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت جو ہے وہ جاہلیت کی ہو. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر موت جاہلیت کی ہو کسی کی، تو کیا اس کی حیات جاہلیت کی نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ کہ اس کی حیات بھی جاہلیت پر مبنی تھی، اسی لیے تو اس کی موت جاہلیت کے اوپر مبنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے امام کو پہچاننے کا کیا مطلب، اپنے ولی کو پہچاننے کا کیا مطلب، اپنے خدا کو پہچاننے کا کیا مطلب، اپنے قرآن کو پہچاننے کا کیا مطلب، اپنے امام معصوم کو پہچاننے کا کیا مطلب ہے. دو قسم کی شناخت ہوتی ہیں، دو قسم کی معرفتیں ہوتی ہیں. میں نے 14 شعبان کی اپنی تفصیلی سپیچ کے اندر میں نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر روشنی ڈالی تھی، لیکن میں آپ کو صرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو معرفت امام زمان ہے اس کا کیا مطلب ہے. تفصیلی میری سپیچ اس پر میں نے کی تھی اور کبھی میں آپ سے بھی شیئر کروں گا. میں ایک وہ معرفت ہوتی ہے جس کا تعلق کس سے ہوتا ہے، آئیڈینٹیٹی کارڈ سے ہوتا ہے. مثلا آئیڈینٹیٹی کارڈ میں فرض کریں آپ میری معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ کہیں گے کہ میں کب پیدا ہوا، کس سن میں پیدا ہوا، کہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی، میرے ماں باپ کون تھے، یہی ساری چیزیں ہیں نا جو میری معرفت ہیں. لیکن یہ واقعاً میری معرفت ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں، کیا یہ واقعاً میری شخصیت کو ریفلیکٹ کر رہی ہیں، یہ کافی ہے؟ اسی طرح امام کی معرفت، ہم یہ کہتے ہیں کہ امام حسین کی معرفت، ہم یہ کہتے ہیں امام زمانہ کی معرفت، لیکن امام زمانہ کی ایک وہ معرفت ہے جس کا تعلق آئیڈینٹیٹی کارڈ والی معرفت ہے. مثال کے طور پر امام حسین علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، ان کی معرفت رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہمارے جو ہے وہ تیسرے امام تھے. ہم امام حسین کو مانتے ہیں اس لیے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے بیٹے تھے. ہم مانتے ہیں اس لیے کہ وہ نواسہ رسول تھے. ہم مانتے ہیں اس لیے کہ یہ تو کوئی شناخت نہ ہوئی، یہ تو کوئی معرفت نہ ہوئی، یہ تو وہ معرفت ہے جو بڑی ابتدائی قسم کی معرفت ہے. لیکن امام کی معرفت یہ ہے کہ اس کی حقیقی شخصیت کو پہچاننا، اس کے حقیقی علم کو پہچاننا، اس کے حقیقی مقاصد کو پہچاننا، اور اس کی ہم سے کیا توقعات ہے، اور اس کا روحانی اور مقام کے لحاظ سے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، اس کی معرفت کیا ہے، اس کو پہچاننا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہے وہ حقیقی معرفت کہ جو ہمیں جہالت کی موت سے نجات دلا سکتی ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. کیا ٹائم ہے نماز کا؟ ختم ہو گیا؟ 15 منٹ. 2 منٹ میں اور چاہوں گا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، جو باتیں میں نے کرنی تھی وہ میں نے بات کر دی. اگلی آیت جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، آج میں اس آیت کا سٹارٹ کروں گا اور انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں بڑی اہم نکات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس آیت کی میں تلاوت کروں گا اور ایک دو باتیں میں کر کے اس کے بعد انشاءاللہ میں جو ہے وہ ہم نماز کا وقت ہو جائے گا، اور کل حضرت ختیجہ اسلام اللہ علیہا کی وفات ہے، تو ہم اس پر میں چاہوں گا کہ ان کی شخصیت پر ہم روشنی ڈالیں، اور پھر اگلے دن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. آگے چل کر قرآن یہ کہتا ہے، وَعْلَمُوا، تم جان لو، اَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے. لو یوتی اور کم فی کثیر من الامر لانتم، اگر تمہاری باتوں کو تمہارا رسول ماننا شروع کر دے، اگر تمہارا رسول تمہاری خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دے، تو تم خود زحمت میں پڑ جاؤ گے، تم خود مشکلات میں پڑ جاؤ گے، تم خود تباہ و برباد ہو جاؤ گے. تمہارا رسول اس لیے نہیں ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو مانے، رسول تو اس لیے ہے کہ وہ خدا کے فرمان پر عمل کرے. اور پھر اس کے بعد وَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، راشدون کا لفظ کیا مطلب، رشد اور ہدایت. تمہارا رسول وہ ہے کہ جو تمہیں ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے، تمہیں پرفیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے، تمہیں پیوریفیکیشن کی طرف لے کے جاتا ہے، تمہیں ریفائنمنٹ آف ہارٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. تمہارا رسول یہ ہے کہ جو تمہیں ہائر لیول سے انٹروڈیوس کراتا ہے، اس لیے کہ تمہیں خود نہیں پتا کہ تمہاری پرواز کہاں تک ہو سکتی ہے. تمہارا رسول اس لیے ہے کہ تمہیں یہ بتاتا ہے کہ تم کہاں تک پرواز کر سکتے ہو، تم کہاں تک جا سکتے ہو، کن ہائیسٹ لیولس کو تم اچیو کر سکتے ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ولکن اللہ حببا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بڑی نعمت عطا کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کی ہے. तुम्हारे दिलों को ईमान की तरफ उसने रुझान पैदा किया है और तुम्हारे दिलों को ईमान से मुजय्यन किया है, ईमान से आरास्ता किया है। ये वो नेमत है कि इंशाल्लाह मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में, बड़ी अहम आयत है और इससे रिलेटेड कुछ आयात हैं, इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान को बेहतर से बेहतर तौर पर समझ सकें और इसके अखलाकी और रूहानी मैसेजेस को हम अक्स करके अपनी जिंदगी में उनको नाफिज कर सकें। परवरदिगारा तुझे तेरी इज्जत और जलालत का वास्ता, हमारी इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। जो मोमिनीन परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा, जो मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मगफरत फरमा, हमारी नौजवान नस्ल को हिदायत फरमा, परवरदिगार परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा और जहां कहीं भी मजलूम मौजूद हैं जालिमों के शर से उनको निजात दिला और हमारे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउद्दुआ।